الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 81 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ جب میرا آخری رسول یعنی میرا محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو تم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. دیکھیے دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام تھا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء کے زمانے میں دین ایک تھا اور وہ اسلام. اور اسلام یعنی سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، امن کا دین ہے. سارے انبیاء کا مقصد ایک ہے، سارے اوصیاء کا مقصد ایک ہے، سارے اولیاء کا مقصد ایک ہے کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا نور پیدا ہو جائے اور انسان اتنا مومن ہو جائے کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ کرے، تشدد نہ کرے، زیادتی نہ کرے، بلکہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرے. یہ مقصد ہے دین کا، یہ مقصد ہے اسلام کا. لیکن افسوس، بعض لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے، دین کے اندر داخل ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے نفسوں کو پاک نہیں کیا، ایسے لوگوں نے دین میں انحراف پیدا کیا. دین سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے. ذرہ برابر اس دین میں تشدد نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ بعض شیطان قسم کے لوگوں نے ہر مذہب میں انحراف پیدا کیا ہے، لوگوں کو منحرف کیا ہے. سارے ادیان الہی ایک پیغام لے کر آئے تھے، مگر اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں کو منحرف کر دیا، اصل راستے سے ہٹا دیا اور تعصب پھیلا دیا، اور جہالت کے ذریعے سے انہوں نے تعصب کو اور بڑھا دیا. اب یہ جہالت کیسے ختم ہو؟ مثلا اسلام میں یا کسی بھی دین الہی میں ٹیررزم کا، تشدد کا، دہشت گردی کا تصور بھی نہیں ہے. تو یہ آج کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ آج کیوں فتنے فساد ہو رہے ہیں؟ کیوں مذہب کے نام پہ خون خرابہ ہو رہا ہے؟ یہ انہی لوگوں نے پھیلایا ہے جو اصل دین سے دور ہو چکے ہیں، منحرف ہو چکے ہیں. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے مذہب کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، بچپن سے برین واش کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، دوسرے مذاہب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور مسلسل کئی سالوں کی پروپیگنڈا کے نتیجے میں ایک تعصب ابھر آتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ قتل و غارت گری تک بات پہنچتی ہے. دیکھیے، قرآن کے ذریعے سے آپ دین لے سکتے ہیں، صحیح اسلام قرآن کے ذریعے سے. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ جن مذاہب میں بھی اگر آپ کو اجازت نہیں دی جاتی کہ دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھیں یا مناظرہ کریں یا ڈسکس کریں، تو یقیناً یہ دین اسلام نہیں، یہ اللہ کا دین نہیں، یہ قرآن کا دین نہیں. کیونکہ قرآن نے بار بار کہا ہے، سورہ زمر کی آیت سنیں، سورہ زمر میں ارشاد ہو رہا ہے، 18ویں آیت ہے، سورہ کا نمبر 39 ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ. دیکھیے، اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے، کون لوگ مومن ہیں؟ اولئک ہم اولو الالباب، صاحبان عقل کون ہے؟ الذین یستمعون القول، جو بات سب کی سنتے ہیں، سارے مذاہب کے لوگوں کی بات سنتے ہیں. فیتبعون احسن، مگر اتباع اس کی کرتے ہیں، پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے اچھی بات ہو. اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے، ہداہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے، کیونکہ یہ بات سب کی سنتے ہیں مگر پیروی اس کی کرتے ہیں جو اچھی چیز ہو، اور یہی صاحبان عقل ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپ سب کی بات سنیں، تبھی تو آپ کو پتا چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اگر ایک مذہب کی بات سنتے ہیں، دوسرے مذہب کی بات نہیں سنتے ہیں، تو قرآن کہہ رہے آپ کو حق نہیں ملے گا، اللہ کا راستہ نہیں ملے گا. اللہ کا راستہ اس وقت ملے گا جب آپ بات سب کی سنیں اور اپنے عقل سے فیصلہ کریں کہ حق کی بات کیا ہے. اب جتنے باطل مذاہب ہیں وہ اپنے گھروں میں، اپنے ملک کے، حتیٰ کہ اپنے ملک میں بھی دوسرے مذہب کی کتاب آنے نہیں دیتے اور کسی کی تقریر ہونے نہیں دیتے. یہ تقریروں پر پابندی لگانا اسلام میں نہیں ہے، یہ کتابوں پر پابندی پابندی لگانا اسلام میں نہیں ہے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. اسلام دلیل کا مذہب ہے. پھر قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. عزیزان گرامی, یہ ٹیررزم کب داخل ہوتا ہے کسی مذہب میں؟ جب لوگ مناظرے کے راستے کو بند کر دیتے ہیں, دوسرے مذاہب کی بات سنتے نہیں ہیں اور اپنے مذہب والوں کو صرف ایک ہی بات رٹا رٹا دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں ایک خاص فکر بن جاتی ہے اور اس وجہ سے جہالت ہوتی ہے اور عقل کی بات کو ٹھکرایا جاتا ہے. صلوات پر محمد والے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں اسلام سربلند ہو اور اسلام کا پر یہ جو دھبا لگا ہے ٹیررزم کا, جو اسلام کے دشمنوں نے لگایا ہے, اگر ہم اسے دھونا چاہتے ہیں تو آئیے مل کے جو بھی ایشوز ہیں آئیے مناظرہ کریں, ٹی وی پہ مناظرہ کریں, شہروں میں مناظرہ کریں, دوسرے مذاہب کی کتابیں پڑھیں. قرآن دعوت دے رہا ہے کہ سب کی بات سنیں مگر اس کو مانے جس کو عقل مان رہا ہے, جو حق کی بات ہے, جو دلیل کی بات ہے. لہذا کسی کے خلاف اپنے لوگوں کو بھڑکانا, یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اصل میں نے عرض کیا کہ مثلا یہ سچا واقعہ بھی ہے اور کئی اس طرح کے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ چند ڈاکو تھے, کافر تھے, مسلمان ہو گئے. اب ان کا دھندا یہی تھا ڈاکہ زنی. اب وہ عادت سے تو ابھی دور ہوئے نہیں لیکن ظاہراً ہو گئے مسلمان. اب انہوں نے کبھی ڈاکہ ڈالنے کیا کریں, کوئی کافر مل گیا انہیں, ہاں, اور جا کے اس کے سینے پہ بندوق رکھی, کہا کہ تو مسلمان ہو جا ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے. کیونکہ ان کی طبیعت میں یہ بات تھی. اب وہ بیچارہ ڈر گیا کہ بھائی گولی مار دو, کہا اگر مسلمان نہیں ہو تو انہیں گولی مار دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن تم مجھے کلمہ تو پڑھا دو کہ میں مسلمان کیسے ہو جاؤں. کلمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا, تمہاری چانس بہت اچھی ہے. سلوات پڑی محمد والے. تو یہ لوگ اسلام کے ٹھیکے دار ہو گئے. ہر مذہب میں جو انحراف آیا ہے اس قسم کے ڈاکوؤں نے کیا ہے, جو اصل ڈاکو تھے, دین میں نہیں جانتے تھے. سارے مذاہب کی تاریخ آپ دیکھیں, جاہل تھے اور ڈاکہ زن تھے اور ظالم تھے, انہوں نے انحراف پیدا کیا ہے. ورنہ کوئی بھی اللہ کا مذہب جو ہے وہ قتل و غارت گری کے لیے نہیں آیا ہے. بھئی اگر اللہ نے سب کو مارنا ہوتا کافروں کو تو اللہ انہیں کیوں رزق دے رہا ہے؟ اللہ نے اگر سب کو مسلمان کرنا ہوتا تو اللہ کے لیے دیر نہیں ہوتی. اللہ نے اگر سب کو ہی مسلمان کرنا ہوتا تو کم سے کم شیطان کو تو مار دیتا. اللہ نے شیطان کو بھی ڈھیل دی ہے, وہ کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے اور وہ جو نہیں ماننے والے انہیں بھی رزق دے رہا ہے. تو آپ کون ہیں اللہ کی مخلوق کو قتل کرنے والے اور اسلام کو بدنام کرنے والے؟ یاد رکھیے اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا بلکہ سرکار محمد مصطفیٰ کی محبتوں کے ذریعے سے پھیلا ہے, ان کے اخلاق سے پھیلا ہے, ان کے کردار سے پھیلا ہے. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے, کیا شان ہے, کہ سارے نبیوں کو نبوت ہمارے نبی کے صدقے میں مل رہی ہے. آدم نبی بنے ہمارے نبی کے صدقے میں, نوح نبی بنے ہمارے نبی کے صدقے میں, ابراہیم نبی بنے ہمارے نبی کے صدقے میں, موسیٰ نبی بنے ہمارے نبی کے صدقے میں, عیسیٰ نبی بنے ہمارے نبی کے صدقے میں. جب یہ سارے نبی ہمارے نبی کے صدقے میں بنے ہیں تو بتائیے اگر ہم بننا چاہیں تو کیا ہم صحیح مسلمان مومن اپنے نبی کے صدقے میں نہیں بن سکتے؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کے ہم امتی ہیں, جس نبی کے صدقے میں 1,01,24,000 نبی بنے. عزیزو, لہذا ہمارے نبی کا مقام سارے انبیاء سے بلند ہے. لیکن تاریخ اسلام پر بہت ظلم ہوا, بہت ساری غلط حدیثیں, بہت ساری غلط روایتیں جو ہیں وہ ڈال دی گئی ہیں. آج مسلمانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے, جس سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے. ضعیف روایتیں ہیں, اسی لیے اللہ کے رسول کہہ کر گئے تھے کہ میرے بعد جھوٹی حدیثیں بنانے والے بنائیں گے, گھڑیں گے, غلط روایتیں آئیں گی. اے مسلمانوں ہوشیار رہنا. کس طرح ہوشیار رہیں, کیسے پہچانے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی بھی حدیث ہے وہ قرآن کے خلاف ہے تو یقیناً وہ میری حدیث نہیں ہے, کسی دشمن اسلام نے بنائی ہے. اگر قرآن کے مطابق ہے تو یقیناً وہ میری حدیث ہے, اس کا احترام بھی کرنا, اس پر عمل بھی کرنا. اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ میری حدیث نہیں ہے, وہ دیوار پہ مار دینا, اسے پھینک دینا, اس کا احترام بھی نہ کرنا اور اس کی اتباع بھی نہ کرنا. دیکھیے بہت ساری سی حدیثیں اسی علم رجال اہل سنت کے ہاں بھی اہل تشیع کے ہاں بھی ہیں. علم رجال کا کام ہے کہ دیکھیں یہ حدیث کیا ہے جھوٹی. علم حدیث بھی ہے اور علم رجال بھی ہے, اس کا کام ہے کہ دیکھیں یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے. اسی طرح سے دیکھیں یہ حدیث ہمارے نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے بنائی گئی ہے, کیا ہے پاس کتابوں میں ہے, لیکن آج علماء کو چاہیے اسی حدیثوں کو نکال دیں کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. کیا ہے حدیث میں کہ جناب رسول خدا کو رسالت کیسے ملی, نبوت کیسے ملی, غار حرا میں گئے, فرشتہ جبریل آیا اور اس نے کہا اقرا پڑھو, تو رسول خدا نے نعوذ باللہ کہا میں تو ان پڑھ ہوں. پھر اس نے کہا کہ پڑھو, کہا میں ان پڑھ ہوں, استغفر اللہ. یعنی یہ پوری روایت سے یہ ہے. پھر رسول خدا کو بخار ہو گیا, رسول خدا کو جبریل نے جب دبایا تو نعوذ باللہ بخار ہو گیا. رسول خدا گھر آئے, نبی کی زوجہ حضرت خدیجہ نے جا کے نعوذ باللہ ایک یہودی عالم سے پوچھا کہ یہ ماجرا ہے, اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نبی بننے والے ہیں. اب بتائیے اس پوری حدیث سے نبی کی شان ظاہر ہو رہی ہے یا اس یہودی عالم کی شان ظاہر ہو رہی ہے کہ یہودی عالم کو پتا ہے اور نبی کو خود پتا نہیں. نعوذ باللہ. صلوات پر محمد وآل. یعنی یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جبریل پڑھانے کے لیے آئے ہیں. ابھی یہ قرآن کی آیت سے آپ سن رہے ہیں کہ حضرت آدم کو جو خلافت ملی ہے, نبوت ملی ہے, وہ ہمارے نبی کے صدقے. آئیے حضرت آدم کا ذکر پڑھیں, سورہ بقرہ میں ہے اور 31 آیت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قرآن فرما رہا ہے, خدا فرما رہا ہے علم آدم الاسماء کلھا, خدا فرما رہا ہے میں نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں آدم کو علم ڈائریکٹ دے رہا ہوں, میں خود علم دے رہا ہوں, فرشتے کے ذریعے سے نہیں دے رہا. آدم جو ہمارے نبی کے صدقے میں نبی بنا, اسے تو علم خدا ڈائریکٹ عطا کرے, اور جو نبیوں کا سردار نبی ہو اسے خدا علم جبریل کے ذریعے سے دے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. بتائیے اس بات کو کیا عقل انسان کی قبول کر سکتی ہے کہ جو سردار انبیاء ہو, جو سارے نبیوں کا نبی ہو, جس کے صدقے میں نبوت مل رہی ہے, کہ آدم جو ہے وہ نبی بنا ہے ہمارے نبی کے صدقے میں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے بغیر وسیلے کے کوئی فرشتہ استاد نہیں تھا, بلکہ ہم نے ڈائریکٹ انہیں علم دیا, ہم نے اسے علم دیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی ہوتا ہے اسے ڈائریکٹ خدا علم دیتا ہے, اور پھر اللہ نے مقابلہ کرایا. سارے فرشتوں نے مل کر بھی حضرت آدم کا مقابلہ کیا تو سب کے سب ہار گئے. تو جب سارے فرشتے جبریل کے ساتھ مل کر آدم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ہمارے نبی تو آدم کے بھی مولا ہے, آدم کے بھی آقا ہے, تو وہ ہمارے نبی کے استاد کیسے بن سکتے ہیں؟ صلوات پڑی محمد والے. عزیزان گرامی, لہذا یہ حدیث قرآن کی کئی آیتوں کے خلاف ہے, ضعیف ہے. علماء مل کے فیصلہ کریں اور ایسی حدیثوں کو نکالیں جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے. دیکھیے رسول خدا کس طرح سے ان پڑھ ہو سکتے ہیں. دوسری قرآن کریم کی آیت, سورہ جمعہ کی دوسری آیت, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. یہ ہمارے نبی کا شان ہے جو خدا بیان کر رہا ہے, قرآن بیان کر رہا ہے. وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے, یتلو علیہم آیات. نبی کا پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں. بے اگر ان پڑھ ہوتے تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیسے فرماتے؟ یتلو علیہم, قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا یہ پہلا کام ہے. اور دوسرا کام اس سے بھی عظیم تر ہے, وہ کیا, ویزکیہم, یہ نفسوں کو پاک کرنے والے ہیں, یہ جن جن نفسوں میں بیماریاں ہیں ان کو شفا دینے والے ہیں, ان کا علاج کرنے والے ہیں. پوری کائنات کے انسانوں کو جو نفس میں بیماریاں ہیں ان کا علاج کرنے والے ہمارے نبی ہیں. تو بھائی علاج تو وہی کرے گا نا جو بیماری کو بھی پہچانے اور اس کے علاج کے لیے نسخے کو بھی پہچانے. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کائنات کے انسان جو مریض ہے ان کے علاج کے لیے آ رہے ہیں, تو ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے؟ جس کے پاس اتنا علم ہے کہ ہر مریض کی دوا جانتے ہیں، ہر مرض کی دوا جانتے ہیں، اور کس کتاب، پھر آگے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ معلم کتاب ہے. آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی معلم کو کوئی ان پڑھ کہے. معلم یعنی استاد، یعنی ٹیچر. قرآن یہ کہہ رہا ہے معلم ہے. کس چیز کے معلم ہے؟ مثلا کہتے ہیں یہ ٹیچر ہے کیمسٹری کا، یہ معلم ہے عربی کا، یہ معلم یعنی ٹیچر، ٹیچر ہے فزکس کا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فقط ایک علم کے معلم ہے ہمارے نبی؟ فرما رہے نہیں، معلم ہے کتاب کے. کون سا کتاب؟ قرآن. اس کے اندر کیا ہے؟ ولا رتبیوں ولا یابسن الا فی کتاب مبین. خدا فرما رہا ہے یہ اس کتاب کے استاد ہیں، اس کتاب کے ٹیچر ہیں، جس میں کوئی علم ایسا نہیں جو ہم نے بیان نہ کیا ہو. سائنس کا بھی علم ہے، دنیا کا بھی علم ہے، آخرت کا بھی علم ہے، زمین کا بھی علم ہے، آسمان کا بھی علم ہے، ہر خشک و تر کا علم ہے. صلوات پر محمد و آل. عزیزان گرامی، لہذا عرض کر رہا تھا کہ دین ایک ہے. انحراف ہوا ہے، جاہلوں نے کیا ہے. مذہب عیسائیت ہو، یہودیت ہو، جو بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، قیامت کو ماننے والے ہیں، نبوت کو ماننے والے، یہ ادیان الہی کہلاتے ہیں. ان میں انحراف ہوا ہے، جاہلوں نے کیا ہے، متعصبوں نے کیا ہے. ورنہ پیغام ایک ہی ہے، مقصد ایک ہے. انبیاء میں کوئی اختلاف نہیں، امتوں میں اختلاف جاہلوں نے اور متعصبوں نے اپنے مفاد کے لیے کیا. آج ضرورت ہے کہ ہم اس جہالت کو ختم کریں. اور یہ ختم کب ہوگی؟ جب کمپیریٹو یعنی تقابلی مطالعہ کریں گے. آئیے تورات کو پڑھیں، آئیے انجیل کو پڑھیں، آئیے زبور کو پڑھیں، آئیے شیعہ سنیوں کی کتابوں کو پڑھیں، سنی شیعوں کی کتابوں کو پڑھیں، تو یہ تعصب ختم ہو جائے گا، یہ فتنے ختم ہو جائیں گے، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی. سب کا مقصد ایک ہے، اور مقصد ہے اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. اب دیکھیے، عام یہی تاثر ہے عیسائی جو ہیں وہ وحد وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، توحید کے قائل نہیں ہیں، ایک خدا کے قائل نہیں. لیکن ہم دو مجلسوں میں کئی آیتیں سنا رہے ہیں کہ نہیں، ان کی کتاب، اصل مذہب کا پتہ ان کی کتاب سے چلتا ہے، نہ کہ ان کی دوسری باتوں سے، دوسری کتابوں سے. لیکن اصل قرآن یہ اسلام کا آئین ہے. تو اگر آئین دیکھنا ہے کرسچینٹی کا یا یہودی مذہب کا، تو بائبل ہے، تورات و انجیل ہے. اب سنیے، توحید کو میں عرض کر رہا ہوں، تورات سے سنیے. ڈیوٹرونومی یہ چیپٹر کا نام ہے، اور چیپٹر کا نمبر 32 اور آیت ورس کا نمبر 39 ہے. اب کیا لکھا ہوا ہے؟ سی ناؤ آئی مائی سیلف There is no other God but me. کتنا صاف ہے، خدا کہہ رہا ہے There is no other God but me. میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اور پھر دلیل بھی سنیے، Giver of death and life. میں تمہارا خدا ہوں، میں ہی موت دینے والا ہوں اور میں ہی زندگی دینے والا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ جس سے موت آ جائے وہ خدا نہیں ہے، جسے موت آ جائے وہ خدا نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو لوگوں نے قتل کرنا چاہا، مثلا اتنے گھنٹے ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے، پھر اسے زندہ اٹھایا، بغیر ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ کچھ گھنٹوں کے لیے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے وہ انتقال کر گئے. تو قرآن کہہ رہا ہے، اسی طرح سے بائبل کہہ رہی ہے، اسی طرح سے تورات کہہ رہی ہے کہ جسے موت آ جائے وہ خدا نہیں، خدا وہ ہے جو موت کا بھی مالک ہے، حیات کا بھی مالک ہے. صلوات پر محمد والے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ قرآن ہے اور یہ بائبل. آپ نے سنی کہ قرآن اور بائبل ایک ہی بات کہہ رہی ہے. کیا قرآن نے کہا؟ وہی بائبل میں ہے کہ گیور آف ڈیتھ اینڈ لائف، اللہ موت کا بھی مالک ہے، حیات کا بھی مالک ہے، اور ایک ہی خدا ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرا ریفرنس سنیے، وہ بائبل سے، وحدانیت خدا پہ. نحمیہ چیپٹر 9 ورس 6، یو آر دا لارڈ اینڈ یو اونلی، اونلی یو آر دا لارڈ اینڈ یو آر اونلی یو ہیو میڈ ہیون. تو ہی خدا ہے اور تو اکیلا ہی خدا ہے، تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں، تو ہی جنت کا مالک ہے. اور آگے بڑھتے ہیں، دوسرا ریفرنس سن لیے. ان ریفرنسوں میں ہم دونوں ریفرنس دے رہے ہیں، ایک جو آج کل کی انگلش ہے، ایک جو پرانی انگلش ہے، کنگ جیمز ورژن، کیونکہ سب سے زیادہ موثق ترین اور پاورفل بائبل جو ہے وہ کنگ جیمز ورژن کی ہے. دونوں ریفرنس انشاءاللہ آپ ٹی وی پر دیکھیں گے. آئزیا چیپٹر نمبر 49 اور ورس نمبر 10. بیفور می دیر واز نو گاڈ فارم اینڈ دیر ول ناٹ بی آفٹر می. بالکل کلیئر ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ تھا اور میرے بعد بھی کوئی اور خدا نہیں ہے. بیفور می دیر واز نو گاڈ فارم اینڈ دیر ول ناٹ بی آفٹر می. دیکھیے کتنی بے شمار آیتیں بائبل میں موجود ہیں کہ خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. کل آپ نے زبور سے سنا, پرسوں آپ نے تورات سے سنا, آج آپ پھر انجیل سے بھی سنیے. تورات میں تو بہت بے شمار آیتیں ہیں, اسی طرح سے انجیل میں بہت ساری آیتیں ہیں جو صریحاً کہہ رہی ہے وحدہ لا شریک, خدا ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ مارک ہے, نیو ٹیسٹامنٹ آف مارک چیپٹر 12 ورس نمبر 29. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ بھی اسی طرح سے کلیئر بالکل صاف کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے. جیزس سیڈ ان آنسر دا فرسٹ از گیو ایئر او اسرائیل دا لارڈ اور گاڈ از ون, ناٹ ٹو ناٹ تھری. اور گاڈ از ون لارڈ, خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے 32 آیت ہے اسی مارک 12 چیپٹر اور آیت نمبر 32. اینڈ حضرت عیسیٰ نے کہا ہی از ون, خدا ایک ہے, اینڈ دیئر از نو ادھر بٹ ہی, اس کے سوا کوئی نہیں ہے, بس وہ ایک ہی ہے. اور یہی کنگ جیمز میں اس طرح سے لکھا گیا ہے, اینڈ جیزس اینسرڈ ہم دا فرسٹ آف آل دا کمانڈمنٹ از دس, سب سے پہلا حکم یہ ہے. فرسٹ کمانڈمنٹ کیا ہے؟ جس طرح سے ہمارے ہاں پہلا پلر توحید ہے اسلام کا, اسی طرح حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل دا کمانڈمنٹ از ہیئر او اسرائیل دا لارڈ اور گاڈ از ون لارڈ, خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. تو عزیزان گرامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہ آیتیں میں عرض کر رہا ہوں, اور تقریباً 25 سے بھی زیادہ آیتیں ہیں جو صریحاً تورات انجیل میں کہہ رہی ہیں کہ خدا ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو کمپیریٹو اسٹڈی کا یہ فائدہ ہے, آپ اس ملک میں رہتے ہیں جو میجورٹی عیسائیوں کی ہے, ان کو یہ ریفرنسز آپ دے سکتے ہیں, انہیں سنا سکتے ہیں. تو جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تعصب کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تقابلی مطالعہ کریں. اس آیت پہ ہم 40 شیعہ تفاسیر قرآن سے بات کر رہے ہیں اور 40 سنی تفاسیر سے بات کر رہے ہیں, تاکہ آپ خود اندازہ لگا سکیں کہ شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تفاسیر قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہماری ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کتاب, اور خدا بھی ہمارا ایک ہے, رسول بھی ایک ہے, قبلہ بھی ایک ہے. تو کیوں آج ہم بدبختی میں گرفتار ہیں, ہم خود ایک کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جہالت نفرت سیاستدانوں نے یا جاہلوں نے پھیلائی ہے. علماء حقیقی آج بھی کتابوں میں بھی تقریروں میں ایک ہیں. دیکھیے 40 اہم ترین تفاسیر اہل تسنن کی, تفاسیر قرآن, اور 40 اہل سنت. اس آیت اور جو اہم آیتیں ہیں ان پر بھی آپ سنیں گے کہ سب کی بات ایک ہے. سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 81 پہ گفتگو ہو رہی ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں, مگر کس شرط پہ؟ کہ جب میرا آخری نبی آئے, یعنی ہمارے نبی, اس پر ایمان بھی لانا, اس کی نصرت اور مدد بھی کرنا. اب اس کے لیے بہت سارے اہل سنت کے تفاسیر بھی سنیں گے اور اہل تشیع. اہل تشیع کی تفسیر ارشاد الاذہان ہے, اس میں ایک روایت ہے جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پر محمد, اور اسی طرح سے حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے, حضرت علی علیہ السلام سے بھی. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں دو حضرات سے زیادہ یہ روایتیں ہیں, اور وہ روایت آنے والی ہے. اور یہ کیا عہد لیا گیا تھا؟ ان دونوں بزرگوں نے کہا, حضرت علی علیہ السلام نے بھی, حضرت ابن عباس نے بھی. کیا بات کی؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, پہلے نبی سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی تک کوئی نبی نہیں آیا مگر اللہ نے ان سے عہد لیا ہے. کیا عہد لیا ہے؟ کہ میرے نبی, میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے. صلوات پڑھی محمد. اور جب وہ ایمان لے آئے اسی کے بعد انہیں نبوت ملی. اب یہ روایت حضرت علی علیہ السلام والی, یہ تفسیر در منصور اہل سنت کی تفسیر ہے, بہت مشہور ہے, انہوں نے بھی لکھی ہے, تفسیر ابن کثیر نے بھی لکھی ہے, حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, اسی طرح سے تفسیر مظاہری نے بھی لکھی ہے, بہت ساری تفاسیر ہے, انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے, حضرت علی علیہ السلام والی روایت کا بھی اور حضرت ابن عباس والی روایت. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے 80-90% مسائل ہیں اس میں شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ ہم ایک ہیں. صلوات پر محمد و آل. تو ہم آئیے مل کر رسول خدا کا ذکر کریں, ان کے نواسے کا ذکر کریں, اہل بیت کا ذکر کریں. ظاہر ہے کہ مل کے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا ثواب اور ہو جاتا ہے. دیکھیے اسلام میں اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے, ایک رکعت کا ایک ہے, مل کے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اتحاد, یونٹی. مگر افسوس آج ہم لوگوں نے مسجدیں الگ بنا دی ہیں, یہ شیعہ مسجد ہے, سنی مسجد ہے, شافعی مسجد ہے, فلاں حنبلی مسجد ہے. عزیزو اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ تفرقہ کریں, یہ جاہلوں نے, متعصبوں نے, مفاد پرستوں نے کیا ہے. آئیے ان دیواروں کو توڑ دیا جائے اور مسلمان ملیں, تو اگر مسلمان متحد ہوں گے تو اسلام مضبوط ہوگا. آج جو اسلام ضعیف ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ مسلمان متفرق ہو چکے ہیں. آئیے رسول خدا کی شان کریں, آج رسول خدا کی مدح کریں, رسول خدا کی شان میں نعت پڑھیں یا قصیدہ پڑھیں, مل کے پڑھیں, ذکر کریں تو مل کے کریں, تو کیا ہوگا؟ اسلام مضبوط ہو جائے گا. صلوات پر محمد و آل. ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ہمارے نبی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. سب نبی بنے ہمارے نبی کے صدقے میں. جب یہ فخر ہے تو ہم مل کر کیوں نہیں ذکر کرتے, مل کے عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے, مل کر ذکر حسین کیوں نہیں کرتے, مل کے نماز کیوں نہیں پڑھتے, جبکہ قرآن بھی ایک ہے, خدا بھی ایک ہے, رسول بھی ایک ہے, قبلہ بھی ایک ہے. میرے رسول وہ ہیں جس کی حیات کی خیرات نے خضر کو عمر جاودانی عطا کر. سب کچھ رسول خدا کا صدقہ ہے. میرے رسول وہ ہیں جس کے عزم کی بھیک نے یوسف کو حکمرانی دے دی. میرے رسول وہ ہیں جس کے فیض وجود نے عیسیٰ کو زندگانی دے دی. کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں, خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں. میرے رسول وہ ہیں جس کی سنت نے قیامت تک کے انسان کو شریعت ربانی دے دی. میرے رسول وہ ہیں جس کی عظمت کے عروج نے کوثین کو نظارہ دے دیا. میرے رسول وہ ہیں جس کی رحمت کے نزول نے کونین کو سہارا دے دیا. میرے رسول وہ ہیں جس کے جہاد و صبر نے اسلام کو دنیا میں جلوہ دے دیا. میرے رسول وہ ہیں جس کے اعلان نے دنیا کو علی جیسا مولا دے دیا. صلوات پڑی محمد والے. آئیے شیعہ سنی مل کے مدح رسول کریں تو یقیناً ثواب میں ہزار ہا گنا اضافہ ہو جائے گا, اس سے اسلام مضبوط ہوگا اور کفر ضعیف ہوگا. عزیزان گرامی, موضوع تھا ہمارا جس پہ گفتگو ہو رہی ہے, عرفان اسلامی, مسٹسزم. یہ وہ علم ہے جو خاص ہمارے پیارے نبی نے اپنے پیارے اصحاب کرام کو سکھایا, مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ علم ہر ایک کو نہیں دینا. جس کے اندر ظرف ہو, جس کے اندر صلاحیت ہو, جس کے اندر قابلیت ہو, صرف اسی کو بتانا ہے, ورنہ اس علم کو حاصل کرنے والے کو فائدے سے زیادہ نقصان ملے گا. کل ہم تفصیلی اس پر گفتگو کر چکے ہیں, آج قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتے ہیں کہ یہ علم عرفان حقیقت ہے کیا؟ یہ قرآنی علم ہے, کوئی باہر کا علم نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے بنایا گیا, نہیں, یہ قرآنی علم ہے, یہ اہل بیت کا علم ہے, ہمارے رسول کا علم ہے. سورہ رعد کی آیت کا نمبر 31 ہے, مشہور آیت ہے, ولو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او قلم بہ الموتا بل اللہ امر جمیع. اے لوگوں, تمہیں پتا ہے اس قرآن کے اندر کیا طاقت ہے؟ اس قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے یہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ ہزاروں میلوں کا سفر آپ ایک لمحے میں کر سکتے ہیں. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ مردہ کو زندہ کر سکتے. یعنی یہ ہے قرآن کا باطن. قرآن کے ظاہر سے آپ پورا قرآن پڑھ دیں کوئی مردہ زندہ نہیں ہوگا. پورا قرآن پڑھ دیں یہ, ورنہ حافظ قرآن کسی ٹرین یا جہاز میں سفر ہی نہیں کرتے. قرآن پڑھتے ایک لمحے میں پہنچ جاتے. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ہزاروں قطعات بہلان زمین سمٹ سکتی ہے, قرآن میں اتنی طاقت ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں, مردہ زندہ ہو سکتے ہیں, یہ ظاہری قرآن سے نہیں ہوگا بلکہ باطنی قرآن. یہ قرآن کا باطنی علم ہے. یہ باطنی علم ہمارے رسول خدا نے خاص 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 اصحاب کو دیا, جیسے حضرت سلمان فارسی ہیں, حضرت علی علیہ السلام نے بھی خاص خاص اصحاب کو دیا, جیسے حضرت میسم تمار ہیں, امام حسین علیہ السلام نے بھی خاص خاص اصحاب کو دیا, جیسے حبیب ابن مظاہر ہیں. ہر ایک کے پاس یہ علم نہیں ہے. یہ علم آج سینہ بسینہ چل رہا ہے, یہ نہیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے. لیکن عزیزان گرامی, اس علم کو حاصل کرنے کے لیے شرائط سخت ہے, اور وہ بھی قرآن نے بتائے ہیں. آپ نے کل سنا کہ لا یمسہ الا المطہرون. اگر قرآن کے باطن تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم بھی اپنے باطن کو پاک کر لو. اگر ظاہر کو پاک کیا تو ظاہری علم ملے گا قرآن سے, اگر باطن کو پاک کر لیا تو باطن کا علم ملے گا. اب کیا کیا جائے؟ باطن کو پاک کیا جائے. کل آپ نے سنا کہ باطن کو پاک کرنے سے مراد یہ کہ کسی سے بغض, نفرت, عداوت اپنی ذات کی وجہ سے, خاندان, ماں باپ کی وجہ سے اگر ہے تو انسان کا باطن نجس ہے. پرسوں کی مجلس میں آپ نے سنا, اگر محبت دنیا ہے انسان کے دل میں تو اسے کبھی یہ علم نہیں مل سکتا. خدا نے قسم کھائی ہے اپنے عزت و جلال کی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر میں دنیا کی محبت دیکھوں گا, حکومت کی محبت دیکھوں گا, شہرت کی محبت دیکھوں گا, یہ فنا ہونے والی چیزوں کی محبت دیکھوں گا, میں اس دل میں کبھی اس نور کو نازل نہیں کروں گا, بلکہ اس دل کو ویران کر دوں گا, محروم کر دوں گا اس علم سے. یہ سب رکاوٹیں ہیں. یعنی باطن کو پاک کرنا, دل سے فانی محبتوں کو نکالنا, پیسے کی محبت, حکومت کی محبت, شہرت کی محبت, لذت کی محبت, ان سب کو نکالنا ہے اور دل کو صاف کرنا ہے. اب آئیے طہارت کی طرف بڑھتے ہیں. طہارت میں پہلے سات اعضاء آتے ہیں, لیکن اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ علم عرفان کے لیے لازم ہے کہ گناہان کبیرہ سے بھی خود کو بچائے اور گناہان صغیرہ سے. تو شہید آیت اللہ دستغیب کی بہترین کتاب انگلش میں بھی ہے, سائٹ پر بھی ہے, الاسلام جو سائٹ ہے مومنین حضرات نے بنائی ہے, بہت اچھی ہے, .org وہاں پر مل جائے گی, اور بھی بہت ساری سائٹیں ہیں. یہ بہت اچھی کتاب ہے, ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. گناہان کبیرہ سے بچنا ہے, گناہان صغیرہ سے, حرام کاموں سے بچنا ہے, غذا حرام سے. اب اس کے بعد آہستہ آہستہ منزل آگے بڑھے گی کہ سات اعضاء کو پاک کرنا ہے. سات اعضاء انسان کے بدن کے ہیں. جہنم میں کوئی انسان کیوں جاتا ہے؟ کسی اور وجہ سے نہیں, انہیں اعضاء کے ذریعے سے انسان جہنم بنتا ہے. بعض لوگ جہنم میں جاتے ہیں آنکھ کے گناہوں کی وجہ سے, بعض جہنم میں جاتے ہیں زبان کے گناہوں کی وجہ سے, بعض جاتے ہیں ہاتھ سے ظلم کرتے ہیں, بیوی کو مارتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں, جہنم میں جاتے ہیں, چوری کرتے ہیں, پیٹ کے گناہوں کی وجہ سے, اعضاء نکاح کی وجہ سے. یہ سات اعضاء ہیں, پاؤں ہیں, ہاتھ ہیں, کان ہیں, زبان ہے, آنکھیں ہیں, ان کی وجہ سے انسان یا جنت کماتا ہے یا جہنم کماتا ہے. ان ساتوں اعضاء کا پاک ہونا ضروری ہے. عزیزان گرامی, آج کے زمانے میں چند اعضاء کی طہارت بہت ضروری ہے. مثلا آنکھوں کی طہارت, نامحرم کی طرف, نامحرم یعنی غیر عورت کی طرف لذت کی نگاہ سے دیکھنا گناہ ہے. اور یاد رکھیے, اگر کوئی علم عرفان سیکھنا چاہتا ہے اور وہ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے تو اسے پہلا ہی حکم یہ ملتا ہے کہ پہلے نکاح کر لو, کیونکہ حدیث یہ ہے کہ جب تک تمہارا نکاح نہیں ہے تو تمہارا دین بھی آدھا ہے, ایمان بھی آدھا ہے. تو جس کے پاس آدھا دین اور ایمان ہو وہ علم عرفان کیا خاک سیکھے گا؟ صلوات پر محمد والی. دیکھا آپ نے کہ عیسائیت جو آج کل کی ہے اس میں اسلام میں کیا فرق ہے. عیسائیت یہ کہتی ہے کہ اللہ والا بننا ہے تو زندگی بھر شادی نہ کرو, اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم شادی نہیں کرو گے تو اللہ والے بن ہی نہیں سکتے, کہ ٹیمپٹیشن وسوسے شیطانی خیالات آتے رہیں گے, تمہارا ایمان نہیں بچ سکتا. ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری بھوک ہے, اسے حلال طریقے سے نہیں بھوکا مٹاؤ گے تو ظاہر ہے کہ وہ غلط راستے پہ چلی جائے گی. بھوک ہے, فطری بھوک ہے. لہذا آپ نے دیکھا اسلام کی عظمت کو. اسلام یہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں بلند مقامات چاہیے, تقوی چاہیے, مقام یقین چاہیے تو پہلے نکاح کر لو, تو حرام سے جب بچو گے تبھی تو آگے بڑھو گے. صلوات پر محمد و آل محمد. لہذا جو حضرات نکاح کی نعمت سے محروم ہیں وہ اس میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے ہیں. پہلے اس نعمت سے مالا مال ہو جائیے, پھر آپ آگے, تاکہ ان گناہوں سے بچ جائے. اب اس کے بعد دوسری طہارت اعضائے نکاح کی طہارت مل جائے گی نکاح کے بعد, اور اس کے بعد طہارت جو ہے سب سے اہم وہ آنکھوں کے بعد زبان اور پیٹ کی طہارت. دیکھیے پیٹ کی طہارت کا مسئلہ آج کل بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ پوری دنیا جو ایک شہر کی طرح ہے. آپ کو یہاں ہندوستان کی چٹنی بھی مل رہی ہے, پاکستان کی چیزیں بھی مل رہی ہیں, چائنا کی بھی مل رہی ہیں, پوری دنیا کی چیزیں جا کے مارکیٹ میں خرید لیں, اور اس میں اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں چلا گیا تو آپ جتنے وظیفے نکال لیں, جتنی سورتیں پڑھ لیں, جتنی آیتیں پڑھ لیں, ثواب ملے گا, مگر وہ منزل نہیں ملے گی جس کے لیے آپ زحمت کر رہے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. ظاہر ہے آپ نے غلطی سے کھا لیا, گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن جس طرح سے غلطی سے ہم زہر کھا لیں گناہ تو نہیں ہے, لیکن موت تو آئے گی, یعنی کہ موت سے بچ جائیں گے. غلطی سے بھی حرام کھا لیا اس کے اثرات اپنی جگہ پر ہیں. ایک طالب علم تھا, ان کے استاد بھی عارف باللہ اللہ والے تھے, کہا استاد کو خط لکھا کہ ایک مہینے سے میری نماز تہجد قضا ہو رہی ہے. وہاں سے استاد کا جواب آیا, فلاں ہوٹل سے کھانا کھانا چھوڑ دو تیری نماز تجھے مل جائے گی. اور یہی ہوا, انہوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا, دوسرے دن نماز شروع ہو گئی. اب آپ نے دیکھا حرام کے اثرات ہیں, بہت زبردست اثرات ہیں, اس کے جسمانی صحت پر بھی اثرات ہیں. آیت اللہ العظمٰ جمال خوئی مرجع گزرے ہیں, وہ پڑھنے کے لیے نجف آئے, جیسے یہاں پہنچے بالکل حافظہ ان کا چٹ ختم ہو گیا. حافظہ کہ مجھے تو مجتہد بننا ہے, عالم میرا حافظہ نہیں ہوگا تو میں کچھ نہیں بن سکتا. بہت پریشان ہوئے, لوگوں سے مشورہ کیا میں کیا کروں, میرا حافظہ بہت تیز تھا, نجف میں آیا میرا حافظہ خراب ہو گیا. کہا یہ آیت اللہ العظمٰ اگر مرتضیٰ کشمیری صاحب کرامت علماء گزرے ہیں, کہا وہ بہت صاحب کرامت ہیں, جا کے اس سے پوچھو. وہ نجف میں مولا علی کے روزے میں نماز پڑھ رہے تھے, یہ چلے گئے. کہا قبلہ میں یہاں عالم دین بننے آیا ہوں, میرا حافظہ ختم ہو گیا, میں کیا عالم بنوں گا. کہا جو تم گوشت خرید رہے ہو وہ تم دھوئے بغیر کھا رہے ہو, یہاں کے قصائی احتیاط نہیں کرتے, جب ذبیحہ کا جو گوشت خون نکلتا ہے وہ نجس ہوتا ہے, وہ اس سے مل جاتا ہے, اور تم بغیر دھوئے ہوئے وہ کھا رہے ہو, اس سے تمہارا حافظہ خراب ہو گیا. صلوات پر محمد و آل محمد. انہوں نے جناب دوسرے دن دھو کر گوشت کھایا, آہستہ آہستہ ان کا حافظہ واپس آیا. یہ کھانے کے مضرات جو یعنی سائیڈ افیکٹس ہیں وہ صحت پر بھی پڑتے ہیں, اور اسی طرح سے روحانی صحت بھی اور جسمانی صحت بھی. بہت ساری بیماریاں, حتیٰ کہ مثلا حرام کھانے کی وجہ سے بعض احادیث بھی اور حقیقت بھی ہیں, اگر بعض لوگ مردہ گوشت کھا لے تو ممکن ہے کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو جائے. حدیث میں ہمیشہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو سکتا, حدیث سے پیغمبر ہے. اگر کسی نے مردہ گوشت کھا لیا, بعض وقت ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, ایسے جراثیم, ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے, اسلام اس سے بہت زیادہ آگے ہے. لہذا تم اولاد کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے. تو عزیزان گرامی, اب حرام سے کیسے بچا جائے, اس کا حل ہے. دیکھیے بہت ساری جو حرام کی چیزیں انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے, صحت بھی جاتی ہے, جسمانی صحت بھی, روحانی صحت بھی, دونوں صحتیں تباہ ہو جاتی. وہ کیا, لذت کی وجہ سے انسان لذت پرست ہو جاتا ہے. وہ لذت کی وجہ سے چند منٹ کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے صحت کو برباد کر دیتا ہے. جب صحت ہی نہیں رہے گی تو لذت کہاں ملے گی. یہ لذت پرستی جو ہے یہ خود ایک رکاوٹ ہے گناہ میں جانے کی. ایک بڑی وجہ لذت ہے. آپ دیکھیے اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں اعتدال ہے, بہت زیادہ نہ میٹھی ہے نہ بہت زیادہ. کوئی اللہ کی چیز بنی ہوئی آپ دیکھیں اس میں نقصان نہیں ہے. جسے گارلی فوڈ کہتے ہیں آپ کھائیے, آپ مریض نہیں ہوں گے. مریض جو ہم ہوتے ہیں وہ انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں سے, پکوڑے کھانے سے, سموسے کھانے سے, ہاں چٹپٹا کھانے سے بیمار ہو جاتے. اللہ کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں آپ بیمار نہیں ہوں گے. بھائی اللہ کیا ہم سے زیادہ چٹپٹی چیزیں نہیں بنا سکتا تھا؟ کہ وہ درخت لگا دیتا سمبوسے کا, ہمیں لینا ہی نہیں پڑتا. ہاں جی, پکوڑوں کا درخت لگ جاتا. اللہ اس سے لذیذ کھانے جو ہم بنا رہے ہیں بنا سکتا تھا, مگر وہ حکیم ہے, وہ جانتا ہے اس میں نقصان ہے تمہاری صحت کے لیے, جسمانی صحت کے لیے بھی, روحانی صحت کے لیے. اب یہ بیچارے بورچی سب ان پڑھ ہوتے ہیں, وہ اتنے مسالے ڈالتے ہیں کسی مسالے کا سائیڈ افیکٹ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو چٹپٹے بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ہم نے صرف لونگ کا سائیڈ افیکٹ جو ہے انٹرنیٹ گوگل میں جا کے دیکھا تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے, 7-8 سائیڈ افیکٹ تھے. اب یہ مرغی مسالہ, مچھلی مسالہ, 10-20 قسم کے مسالے ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہ ہمارے کڈنی کا کیا حشر کرتے ہیں, لیور کا کیا حشر کرتے ہیں, اور اسٹومک کا کیا حشر کرتے ہیں. صلوات پڑی محمد. اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہیں پیٹر برو میں ایک خاتون جو تھی وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی. کسی نے یہ نسخہ دیا کہ گارڈلی چیزیں کھاؤ, سبزی فروٹ پر آ گئی, وہ بھی اسٹیم ابلی ہوئی. وہ 40 دن میں اس نے کچھ بھی نہیں کھایا, وہ آرام سے بستر سے یہاں لا علاج کر دیا تھا, انگلینڈ کے ڈاکٹروں نے چلنے پھرنے لگے. یہ بتا رہا ہوں یہ ساری بیماریاں جو ہم اپنی خود جہالت کی وجہ سے, لذت پرستی کی وجہ سے کرتے ہیں, وہ 2 منٹ کی لذت ہوتی ہے, 10-20 سال ہماری عمر ضائع ہو جاتی ہے, بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو پہلے پیٹ پر کنٹرول ہے, جو ابھی پیٹ پرست ہے وہ خدا پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑی محمد. ہاں جی, پیٹ پرست انسان حقیقت میں خدا پرست نہیں, لذت پرست انسان وہ لذت کا پجاری, اس کا خدا اس کی لذت, اسی لیے گناہ کرتا ہے, اسی لیے زنا کرتا ہے, اسی لیے حرام کرتا ہے. لذت پرستی کو ختم کیا جائے تبھی یہ منزل ملے گی خدا پرستی. کیا کیا جائے؟ 40 نکالے. قرآن میں حضرت موسیٰ نے 40 نکالا تو کلیم اللہ بنے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کے نبی ہیں, معصوم نبی ہیں, مگر 40 دن گئے کوہ طور پر اور 40 نکالا, صرف پانی پیا, بعض روایتوں میں ہے, تو کلیم اللہ بنے. تو جب موسیٰ نبی بغیر زحمت کے, بغیر 40 کے کلیم اللہ نہیں بن سکتے, تو ہم بغیر 40 کے عارف باللہ کیسے بن سکیں گے؟ صلوات پڑی محمد. کچھ لوگ بیچارے اس نعمت سے محروم ہیں, وہ بوڑھے ہو جاتے, زندگی میں کبھی 40 نکالا ہی نہیں. 40 کیا ہوتا ہے؟ 40 دن. دیکھیں اپنے قوت ارادی کو بڑھائیں. مثلا کہیں کہ بھائی ابھی 40 دن میں کچھ نہیں کھاؤں گا. کیا کھاؤں گا؟ صرف اسٹیم فوڈ کھاؤں گا یا صرف فروٹ کھاؤں گا, مگر وہ جو اس میں صحت کے سارے وٹامنس منرلس آپ کو مل جائے عقل کے مطابق. اب دیکھیں آپ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. سمبوسا دیکھ کر منہ میں پانی تو نہیں آتا ہے, مرغی دیکھ کر پھر تڑپتے تو نہیں ہے. یہاں پتا چلے گا آپ کنٹرول کتنا کر سکتے ہیں, کتنا پیٹ کے غلام ہے اور کتنا خدا کی طرف مائل ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ چیز ڈیولپ ہوگی, کیونکہ جب تک اس پر کنٹرول نہیں ہوگا انسان اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا. لذت سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب یہاں ایک عارف باللہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا بڑا عمدہ شعر ہے, فرماتے ہیں, اگر ترک لذت را لذت بدونی, دیگر لذت را لذت نہ دونی. فارسی کا جملہ ہے. کہتے ہیں اگر تم لذت چھوڑو اور ایک مرتبہ یہ لذت چھوڑنے کا مزہ چکھو تو پھر اس لذت کے قریب ہی نہیں جاؤ گے. صلوات پڑھی محمد امام. تو نے 1 روپے نہیں نکالا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ترک لذت میں کیا لذت ہے. تم تو حیوانی لذت تک محدود ہو, منزلیں اس سے بہت بلند ہیں. عارف کو خدا کی طرف سے لذت ملتی ہے, وہ ابدی لذت ملتی ہے, یہاں بھی ملتی ہے, قبر میں بھی ملتی ہے, قیامت میں بھی ملتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے, یا حیوانی لذتوں تک محدود رہو یا ابدی لذتوں کو حاصل کرو. تو پہلے ان لذتوں کو ترک کرنا پڑے گا, حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے 30, قرآن میں ہے 30 دن کے لیے 40 تھا, مگر انہوں نے کیا کیا 30 دن سے انہوں نے اپنے, یہ روایتوں میں ہے کہ مسواک دے دیا کہ میرے منہ میں بدبو آ گئی ہو, کیونکہ 30 دن سے کچھ نہیں کھا رہے تھے, پانی پہ گزارا تھا, اللہ کے ذکر سے ہی اللہ انہیں طاقت دے رہا تھا. تو جب مسواک دیا تو اللہ نے کہا 10 دن اور بڑھا دو. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم اپنی ذات کی طرف متوجہ کیوں ہوئے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. 40 کا تو مقصد یہ ہے کہ خدا کے عشق میں ڈوب جا, بھول جا کہ تو کون ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ 40 دن وہاں گزرتے ہیں تو کلیم اللہ بنتے ہیں. تو عزیزان گرامی, آج ہم حیوانیات پر زیادہ بڑھ گئے، حیوانی لذتوں میں مبتلا، اسی لیے بیمار، اسی لیے ہارٹ اٹیک، اسی لیے شوگر، یہ سارا لذت پرستی کا نتیجہ ہے. یہاں بھی 10-20 سال عمر پہلے مر جاتے ہیں اور ادھر کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتے. سلوات پڑی محمد والے. پیٹ پر کنٹرول پہلی منزل ہے. شکم پرست کو خدا نورانی لذتیں نہیں دیتا. پہلے شکم پرستی، پیٹ پرستی سے بچیں. اس کے بعد ہے زبان، یہ اس سے بھی خطرناک ہے کہ زبان کے گناہ جو ہیں وہ علماء نے 100 سے زیادہ لکھے، اور کبیرہ گناہ 40 ہے، ان میں سے 17 گناہوں کا تعلق زبان سے. سب سے خطرناک عضو انسان کے بدن میں زبان ہے. فتنہ فساد اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، طلاق اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، قتل اسی کی وجہ سے، جنگیں اسی کی وجہ سے، جھوٹی گواہیاں اسی کی وجہ سے، نبیوں پر تہمتیں اسی کی وجہ، جھوٹے مذہب اسی کی وجہ سے. یہ کیا کیا گناہ ہیں جو زبان، یہ چھوٹی ہے مگر کتنے گناہ انسان انجام دیتا ہے. زبان کی طہارت بہت زیادہ اہم ہے. اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا یہ ہے کہ جب 40 آپ نکالتے ہیں، 40 دن مسلسل ذکر کرتے ہیں، اس میں ایک ذکر بھی ہونا ہے، آیت قرآنی بھی، پورا ایک پروگرام ہے جو انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ذکر کریں گے. صرف یہ نہیں کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ ذکر کی بھی ضرورت ہے، مگر زبان پہ کنٹرول بہت ضروری ہے. تو کس طرح؟ 40 دن اگر آپ 40 نکالنا چاہتے ہیں تو عہد کریں کہ واجب اور مستحب کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا. ختم. جی ہاں، ایک شہوت شکم ہے، پیٹ کی شہوت ہے، اور بولنے کی بھی شہوت بہت ہے. بہت سارے لوگ 5 منٹ چپ نہیں رہ سکتے، 10 منٹ چپ نہیں رہ سکتے. ہاں، بولنے کی بھی شہوت انسان کو. اب بات کریں تو واجب کریں یا مستحب کریں؟ حدیث ہے کہ 40 دن اگر کوئی زبان پہ کنٹرول ایسا کر لے کہ یا واجب یا مستحب، تو خدا اسے ایسا علم دے گا کہ اس کے وجود سے حکمت کے چشمے پھوٹنے لگیں گے. دیکھیے یہ ہے زبان. انسان زبان جب چپ ہوگی تو یہ عقل کی زبان کھلے گی. صلوات پڑی محمد والے محمد. جتنے بڑے بڑے مفکر ہیں، فلسفی ہیں، یہی زبان پہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے اور فکر کی زبان ان کی کھلتی جاتی ہے اور بڑے بڑے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں. لہذا جب یہ دوسری منزل ہے کہ زبان پہ کنٹرول ہو جائے تو یقیناً پھر حکمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك مناجات شعبانیہ کے جملے ہیں. یہ دعا وہ ہے جو ہر معصوم نے تلاوت فرمائی ہے. اے خدا، جب میں دعا مانگوں تو تو میری دعا سن لے. جب میں تجھے ندا دوں تو میری ندا سن لے. بعض لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے خدا ان کی آواز سننا پسند نہیں کرتا. خدا انہیں دعا کی توفیق نہیں دیتا، اگر کبھی دعا مانگنے آتے ہیں تب بھی خدا کہتا ہے فرشتوں انہیں جلدی دے دو، میں ان کی آواز سننا پسند نہیں کرتا. آئے خدا میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے لذت دعا سے محروم نہ کرنا. اے خدا تجھے اس لحظے کا واسطہ جب مولا حسین گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. آئے عباس میری کمر ٹوٹ گئے. عزاداروں عباس علمدار نے کربلا میں وفا کی حد کر دی. یہ وفا کا درس عباس نے اپنی والدہ سے سیکھا تھا. ام البنین عباس کی والدہ جب کربلا سے یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا، عباس کی والدہ نے سوال کیا بتاؤ میرا مولا حسین کہاں ہے؟ روی نے کہا ام البنین تیرے سارے بیٹے مارے گئے. فرمایا میرے بیٹے حسین پہ قربان ہو، بتاؤ زہرا کا لال کہاں ہے؟ آئے زہرا کا لال کہاں ہے؟ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، امام نے فرمایا دادی اماں میں بیمار تھا، بستر پہ تھا، مگر میں اتنا جانتا ہوں آخری بار بابا کو گھوڑے پہ سوار کرانے والی پھپھی زینب تھی، پھپھی زینب تھی. بس جتنا سننا تھا عباس کی والدہ کا جسم کانپنے لگا، ہاتھ سے عصا گر گئی، نجب کی طرف منہ کر کے آواز دی یا علی میری فریاد سنو، یا علی آپ تو عباس پر ناز کیا کرتے تھے، عباس کے ہوتے ہوئے زینب حسین کو سوار کرائے. بس یہ سننا تھا زینب آگے بڑھی، عباس کو کچھ نہ کہنا، جب میں نے سوار کرایا تھا عباس کے بازو موجود نہ تھے، بازو کٹ گئے تھے۔ بازو کٹ گئے تھے، آئے بی بی بہن کیا کرتی ہوں گی۔ کیا شاعر نے خوب لکھا، کیا کہتی تھی، فرماتی تھی عباس کی والدہ، عباس اے صورت و سیرت میں حیدر کرار، عباس مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کٹ گئے ہوں گے۔ تو علی کا شیر تھا مگر جب سنتی ہوں زینب کی چادر چھن گئی، یقین کرنا پڑتا ہے تیرے بازو کٹ ہی گئے تھے، تبھی تو زینب کی چادر چھنی۔ یا عباس السلام علیک، یا ابا عبد اللہ اصغر کے بابا، ہمارا سلام قبول کر لیں۔ السلام علی حسین، Allah